بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. في الدرس من بعد كرهته قرآن مجيد كتعلق سي جهل سنة جماعت كعقيدة هي، كقرآن مجيد الله تعالى كلام هي، اور الله تعالى نازل كه قرآن مجيد کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پیچھے درس میں ہم دو دلیل اس موضوع سے بیان کر چکے ہیں، دو دلیلیں. آج کی نشست میں اس موضوع کے تعلق سے جو اگلے دلائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ اس موضوع کے تعلق سے اور بھی آیات بیان کرتے قرآن مجید سے. شیخ محسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت جو ہے اس موضوع کے دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. سورة النحل آية نمبر 101-103. شيخ عثيمين رحمه الله فرماته لتلك يا إرشاد، وإذا بدلنا آية مكان آية، بدلنا سي مراد ایک آية قدوسي جگہ کی آية تبديل کرنا، اور بات ہو رہی ہے نسخ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اپنی کلام میں سے بعض احکام یا بعض آیات منسوخ کر دیتا ہے، چاہے لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے، دونوں اعتبارات سے. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض آیات کو منسوخ کیا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اور یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے، ما ننسخ من آیت او ننسیہ نأتی بخیر منہا او مثلہا. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم کوئی آیت نسخ نہیں کرتے یا اسے بلا نہیں دیتے الا یہ کہ اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت ہم لے کر آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک آیت کو نسخ کرتا ہے تو اس کی جگہ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، چاہے یہ نسخ جو ہے لفظ کے اعتبار سے ہو یا اس کے حکم کے اعتبار سے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے. وہ یہ جملہ جو جملہ اعتراضیہ، اور یہ اس جگہ پر بہت ہی موضوع اور بہترین جگہ پر ہے یہ جملہ جو ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہمارا ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلنا جو ہے یہ کچھ صفحہ یا عبث نہیں ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بلکہ یہ علم کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ بندے کو، کہ بندے کی صلاح اور بھلائی کے لیے اور مخلوق کی صلاح اور بھلائی کے لیے کیا ضروری ہے، اور اس بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ منسوخ کر دیتا ہے. اور اس میں دوسرا فائدہ بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تبدیل جو ہے ایک آیت کو دوسری جگہ پر تبدیل کرنا یا نسخ کرنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اسے نسخ کیا ہے اور ایک آیت کو دوسری جگہ بدل دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ یونس آیت نمبر 15 میں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائت بقرآن هذا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورت یونس آیت نمبر 15 میں جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, بینات جو بالکل واضح ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں, یعنی یہ قرآن ہمارے لیے درست نہیں ہے, نعوذ باللہ, کوئی اور کلام لے کے, کوئی اور کتاب لے کے ہیں. اچھا جواب کیا ہے شیخ صفر شیخ رحمہ اللہ, بڑا پیارا جواب ہے کہ جواب جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے میں سے ایک حصے کا جواب, دوسرے حصے کا جواب نہیں دیا. تو جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے تبدیل کروں. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کے علاوہ دوسرا قرآن نہیں لے کے آ سکتا یا نہیں لے کے آنا چاہتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تبدیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے. جب تبدیل نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ اور کتاب کہاں سے لے کے آ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اہم بات یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نسخ کے تعلق سے جب ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ تبدیل کیا جاتا ہے, چاہے لفظ کے اعتبار سے یا حکم کے اعتبار سے, تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ ہی تبدیل کرتا ہے. اچھا پھر ان کا یہ جواب, ان کا یہ کہنا اہل کفر کا اور مخالفین کا, قالوا انما انت مفتر, یہ جواب ہے ان لوگوں کا, اذا شرطیہ نے اس کا جواب ہے انما صرف و صرف انت, و خطاب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مفتر یعنی نعوذ باللہ کذاب, جھوٹ بولنے والا. وہ کیسے؟ وہ کہتے کل آپ کچھ اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اور آج اب اسے بدل کے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں یہ فرمان ہے, تو ہے تو بات ہے ہی جھوٹی بات, اور آپ ہیں جھوٹے نعوذ باللہ. ہم کیسے تسلیم کریں کہ پہلی بات صحیح تھی یا دوسری بات صحیح ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو شروع سے وہ حکم دے دے جس کو اللہ نے تبدیل کرا ہے, لیکن آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے کہ منعن سے تسلیم کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا ایمان کے دعوے دار بہت زیادہ ہیں, ایمان کے دعوے دار ہر زمانے میں بہت زیادہ تعداد میں رہے ہیں, لیکن مخلص کتنی ہے, متبع کتنی ہے حق کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے, ان میں سے کتنے لوگ سر جھکا کے تسلیم کرتے ہیں؟ بات یہ ہے. اگر ذرا غور سے دیکھا جائے اس بات کو شیخ صاحب فرماتے ہیں, کیونکہ یہ قول کہ ایک آیت کو دوسری جگہ لانا جو ہے یہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ, کیونکہ بے وقوفی کی علامت ہے. اگر تھوڑا غور کرتے تو وہ یقیناً جان لیتے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانا کا معاملہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد, اللہ تعالیٰ ہی ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ تبدیل کرتا ہے, اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت ہے, جھوٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ کیسے؟ کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ اپنی بات کو تبدیل نہیں کرتا اس ڈر سے کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا. یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, جو جھوٹا ہوتا ہے نا یا جو جھوٹ بولتا ہے جب ایک بات کرتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے, اپنے جھوٹ پہ بھی ڈٹ جاتا ہے, کیونکہ اگر اس کے خلاف کوئی اور بات لے کے آئے گا نا تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا. یہ اسے ڈر یا خدشہ رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, پہلے یہ کہتا تھا اب یہ کہتا ہے, تو جھوٹے کی یہ علامت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو بیان کرنا, اور پچھلی آیت کو منسوخ کرنا یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم سچے ہیں، یہ سچائی کا ثبوت ہے، جھوٹ کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کے جواب میں آگے اللہ نے فرمایا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ جسے جھوٹ سمجھ رہے ہیں حقیقتاً وہ سچ کی علامت ہے اور سچ کا ثبوت ہے۔ اگر یقین یہ لوگ علم والے ہوتے یا تھوڑے سے سمجھ والے ہوتے تو اچھی طرح جان لیتے کہ ایک آیت کو دوسری جگہ آگے تبدیل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی علامت ہے اور دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا ہے روح القدس نے، یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، حق ہے یہ قرآن مجید، نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور واسطہ کون ہے درمیان میں؟ جبریل امین علیہ السلام۔ روح القدس، روح جبریل علیہ السلام، القدس کیوں کہا گیا ہے؟ جو قدس کا معنی ہے وہ ہے پاکیزگی کا، یعنی پاک ہیں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام خیانت سے، خیانت نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں سورۃ تکویر آیت نمبر 19-21 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ شک یہ قرآن جو ہے یہ قول ہے رسول کریم کا، ذی قوة، دیکھیں وصف، دیکھیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا، ذی قوة عند ذی العرش مکین، بہت طاقتور ہے، ذی العرش اللہ تعالیٰ کے عند، کہ ہاں مکین تمکین دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطاع ثم امین، اطاعت کی جاتی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من ربک، یہ نہیں فرمائے من رب العالمین، کیا فرق ہے دونوں میں؟ من رب العالمین، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، عالمین کا رب بھی ہے، مومنین کا رب بھی ہے، کافروں کو رب بھی ہے، تمام کائنات کا رب بھی ہے، ٹھیک، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ کی پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عام بھی ہے، خاص بھی ہے، اور خاصۃ الخاص بھی ہے۔ وہ کیسے؟ عام تمام کائنات کے لیے، خاص مومنوں کے لیے، اور اس خاص کی خاص جو ہے وہ اپنے انبیاء اور اولیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جتنی آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے اتنی ہی یہ خاص ربوبیت کے حقدار ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ ربوبیت جو ہے من ربک، یہ خاصۃ الخاصہ ہے، اخص الخاصہ، بالحق نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو قرآن مجید کا وصف ہے، یعنی جو نازل کیا گیا ہے کتاب وہ حق ہے، یا جو اس میں پیغام ہے وہ حق ہے، اور یہاں پر معنی دونوں ہیں، قرآن مجید بھی حق ہے اور جو کچھ نازل کیا گیا اس میں جو پیغامات ہیں وہ بھی حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ میں نازل کیا ہے اور حق سے ہی نازل ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیثبت الذین آمنوا، تاکہ تعالیٰ ثبت کر دے مومنوں کو۔ یہ تعلیل ہے اور یہ عظیم فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم عطا فرماتا ہے اور ثابت ہو جاتے ہیں حق پر، اور حق پر اللہ تعالیٰ ان کو تقویت بھی عطا فرماتا ہے اور تمکین بھی عطا فرماتا ہے، یعنی وہ حق والے ہو جاتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، حق عمل کرتے ہیں، حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ان پر ثابت قدم بھی رہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ کا ارشاد ہے وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. ہدایت حاصل کرتے ہیں اور ان کے لیے راہ مشعل ہے جسے اپنے تمام امور کو بہترین طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے بشارت بھی ہے جس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جب قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں گے اور اپنا نصب العین بنائیں گے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور احکام ہیں ان پر عمل کرنے والے بنیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں بلکہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بشارت ہے. اور یہ بشارت ہر اس مومن کے لیے ہے جو قرآن مجید پہ عمل کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سپرد کر دیتا ہے. وہ یہ ثبوت اور دلیل ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اہل السعادہ میں سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ اللیل آیت نمبر 5-7 میں، جس میں اسے ملتا جلتا پیغام ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. پس جس نے دیا اور تقوی کا راستہ اختیار کیا اور حسنہ کی تصدیق کی، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، توحید پر عمل کرنے والا بنا، تو اس کے لیے ہم آسان راستہ مزید آسان کر دیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شمبی عظیمی رحمہ اللہ، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے جب وہ اپنے اندر خیر کو دیکھے اور اس پر اپنے آپ کو ثابت قدم دیکھے اور خیر کی طرف رغبت جب دیکھے. ہمیشہ یہ قاعدہ یاد رکھیں. دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ایک اللہ کا بندہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ موحد متبع سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، نصوص کے سامنے قرآن و سنت کے سامنے اپنا سر خم کر کے تمام احکام تسلیم کر لیتا ہے، فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتا ہے، نوافل میں بھی قدر استطاعت کوتاہی نہیں کرتا اور نہ ہی سستی کرتا ہے، محرمات سے اجتناب کرتا ہے، کبائر سے اجتناب کرتا ہے، اگر کبھی سرزد ہو جائیں تو فوراً توبہ کرتا ہے، صغائر سے بھی اجتناب کرتا ہے اور اگر صغائر ہو جائیں تو کثرت سے نیکیاں کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو مٹا دے، کیونکہ قاعدہ کیا ہے، الحسنات یذہبن السیئات. جب کوئی شخص اپنے اندر یہ چیزیں دیکھے تو اسے خوش ہونا چاہیے. کس بات کی خوشی؟ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا چاہتا ہے وہیں پہ نظر آتا ہے، وہ جہاں پر نہیں دیکھنا چاہتا وہاں پر نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا نصب العین ہے، تو ایسے شخص کو خوش ہونا چاہیے. توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ رغبت جو ہے ان تمام خوبیوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تو خوش نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں عام طور پہ ہم تب کب خوش ہوتے ہیں؟ عام طور پہ جب دنیا کا کوئی خیر ہمیں مل جاتا ہے اور میسر ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو نوکری مل گئی، خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. یعنی یعنی کہ خوشی بھی اگر نوکری مل جائے بے روزگاری میں تو رونا شروع کر دیں بھی خوش ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. تنخواہ میں اضافہ ہو گیا خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے خوشی کی بات ہے، خوش ہونا بھی چاہیے، شادی ہو گئی ہے یہ بھی خوشی کی بات ہے، نیک اور صالح بیوی ہے یہ بھی خوشی کی بات ہے، لیکن سب سے بڑی خوشی کب ہونی چاہیے اس مومن کو؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، فرماںبردار کو بھی دی ہے، نافرمان کو بھی دی ہیں، کیا کافر کی بیویاں نہیں ہیں، کیا ان کے بچے نہیں ہیں، کیا ان کا روزگار نہیں ہے، کیا نافرمانوں کا نہیں، سب کا ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، جسے پسند کرتے اس کو بھی دیتا ہے، جسے نہ پسند کرتے اسے بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کسے دیتا ہے؟ صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ یاد رکھیں آخرت یعنی انسان کی خوشی کی اساس اور بنیاد، اور جو حقیقی خوشی ہے یہ وہ خوشی ہے جس سے انسان کی ابدی زندگی سنور جائے، اور ابدی زندگی حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اصل خوشی یہ ہونی چاہیے کہ جب انسان اپنے اندر یہ توفیق دیکھے کہ وہ خیر پر عمل پیرا ہے اور خیر پر ہی ثابت ہے، ثابت قدم ہے، اور رغبت بھی اس کی خیر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، تو واللہ اس دنیا میں اس جیسے شخص نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالی نے ان تمام امور کی توفیق دی ہے۔ اور یاد رکھے ایسا بندہ جو ہے اللہ تعالی اسے دنیا کی خیر سے محروم نہیں کرے گا، اسے مراد نہیں کہ اسے بڑے نوکریں مل جائیں گی اور بڑے اس کی دنیا ہی یعنی پہلے سے ڈبل ہو جائے گی، وہ تمام چیزیں نہیں، تھوڑا بھی ہوگا تو قناعت ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، تکلیف میں مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے گا، تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور یہی اصل زندگی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ زندگی اس کی اچھی جسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس دنیا میں کوئی ایسے شخص نہیں جسے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، کوئی دیکھ لیں دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، چاہے نفسیاتی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے مالی ہو، نقصان خسارے تکلیف یہ دنیا کا حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے، لیکن اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ اس کے مطلب نہیں ہے کہ ہم فکر آخرت رکھیں کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں۔ ہم دعا میں کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، جو معروف دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر صرف دنیا ہے تو خوشی کی بات نہیں ہے، صرف آخرت ہے خوشی کی بات ہے، اگر دونوں ہیں تب بھی خیر علی خیر الحمدللہ۔ شمع الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان خوش ہونا چاہیے اس بشارت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم میں سے، ذرا غور سے بڑی پیاری حدیث ہے، کہ تم میں سے سب کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے جنت میں اور دوزخ میں، تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم عمل کو چھوڑنا دیں اور بھروسہ نہ کرنا شروع کر دیں؟ توکل کر لیتے ہیں، پھر جب جگہ متعین کر دی گئی ہے، مقرر کر دی گئی ہے سب کی کہ کون جنت ہے کون دوزخی ہے، پھر عمل کی چیز کا کرنا ہے ہم نے، بس پھر اللہ بھروسے کرتے ہیں جس نے جہاں کو چلا جائے گا۔ قال لا، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اعملوا، تم عمل کرو، عمل کرتے رہو، فکل میسر لما خلق له، سب کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ جنتوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، اور جہنم کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ ثم قرأ، پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو تلاوت کیا ہے، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ سورت الیہ آیت نمبر 5-10. دو راستے ہیں, ایک آسان راستہ ہے توحید و سنت کا راستہ ہے, تصدیق کا راستہ ہے, وہ دوسرا راستہ جو ہے مشکل راستہ ہے, شرک کا راستہ ہے, بدعات کا راستہ ہے, نافرمانیوں کا راستہ ہے, جھٹلانے کا راستہ ہے, بخیلی کا راستہ ہے. ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, دوسرا جہنم کی طرف جاتا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے یہ راستے آسان کر دے گا. جو خیر چاہتا ہے, جس کی زندگی خیر پر چل رہی ہے اور اس کے لیے عزم کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس خیر کے راستے کو آسان کر دے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, آسان راستہ ہے جنت کا راستہ. اور جو دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے, مشکل راستہ, شرک, بدعات, خرافات, نافرمانیاں, اور یہ مشکل راستہ ہے. دیکھیں, جب انسان کوئی چوری کرتا ہے تو ڈر, تکلیف, خوف, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں, کہ پکڑا جائے گا تو سزا ہوگی, لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, بدنامی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. جب آپ نماز کی مسجد کی طرف جاتے ہیں, کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سینہ کشادہ ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے. اب دونوں کی صورتیں اور حالتیں دیکھیں, برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو آسان کیا, مشکل کیا ہے؟ نماز کی طرف جانا آسان ہے اور چور کی طرف جانا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے راستہ آسان کر دیا. یہ مسجد چلا گیا آسان, بآسانی نماز پڑھ کے واپس آیا, اور یہ گیا چوری کر کے واپس آ گیا. توفیق دونوں کو اللہ نے توفیق دی ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو روک دیتا اسے جو چوری کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, احکم الحاکمین ہے. الغرض, اسی طرح کی توحید ہے اور شرک ہے. آپ ایک رب سے مانگتے ہیں, کسی اور سے ہرگز نہیں مانگتے. اور دوسرا ہے, وہ کبھی اس دربار پہ, کبھی اس دربار پہ, کبھی اس دربار پہ, کبھی کسی سے مانگتا ہے, کبھی کسی سے مانگتا ہے. اسے خدشہ رہتا ہے, پتہ نہیں اس سے مانگوں ملے گا نہیں ملے گا, اس سے مانگوں کس سے مانگوں. بے روزگاری کے لیے فلان دربار کی طرف جا رہا ہے, اولاد کے لیے کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے, صحت عافیت کے لیے کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے. دونوں سے کون سا راستہ آسان ہے؟ جب آپ ایک رب سے مانگتے ہیں, یقیناً آپ کا دل جڑ جاتا ہے اپنے رب سے, اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے اگر یہ میری مانگ یہاں پر پوری نہ ہوئی تو وہاں پر کبھی ضائع نہیں ہوگی. لیکن یہ جو در بدر بھٹک رہا ہے, اسے بھی اللہ نے ہی دینا ہے. اولاد بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, صحت رائے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, کوئی اور دے نہیں سکتا. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ مشکل راستہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے. اور دونوں نے حساب دینا ہے اپنے رب کو, دونوں نے حساب دینا ہے. اور واللہ دونوں کا انجام برابر نہیں ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. الغرض, شیخ صاحب فرماتے ہیں, جب آپ اپنے اندر یہ دیکھ لیں کہ آپ ہدایت پر ہیں اور توفیق دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, عمل صالح کو پسند کرتے ہیں, خیر کو پسند کرتے ہیں, اہل خیر کو پسند کرتے ہیں, تو پھر خوش ہو جاؤ کہ یہ دلیل ہے کہ آپ اہل یسرہ میں سے ہیں. ایک اہل یسرہ ہیں آسانی والے, دوسرے اہل العسرہ ہیں مشکل والے, سخت والے, سختی والے. اور یہ وہ ہیں اہل یسرہ جو ہیں آسانی والے, یہ وہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سعادت کو, کامیابی کو لکھ دیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پہ اس آیت میں, وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. پھر اعتراض, وہ کہتے ہیں ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تعلیم دیتا ہے, کوئی شخص ہے, کوئی انسان ہے جو تعلیم دیتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم جانتے ہیں. اچھا, یہ نہیں فرق, لَقَدْ عَلِمْنَا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ نَعْلَمُ مضارع ہے, عَلِمْنَا ماضی ہے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلے ماضی میں کہہ چکے تھے, یہ اعتراض اب اعتراض باقی نہیں رہا. یہ اس میں تجدید ہوتی رہتی ہے, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں یہ پہلے بھی کہتے تھے یہ اعتراض اور ابھی بھی کہتے ہیں اور اس پر قائم ہیں. اور اس کی وجہ نزول یہ ہے اس آیت کی کہ قریش نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ اس کے رب کی طرف سے نہیں ہے, یہ کوئی شخص ہے جو تعلیم دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی قصے سابقہ قصے لوگوں کی قصے سناتا رہتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس لے گیا تو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, نعوذ باللہ یعنی جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ. اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ بشر کا کلام ہے. عجب بات یہ کہ جب یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بشر کا کلام ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس جیسا اور لے کے آؤ تو کبھی لے کر بھی نہیں آ سکتے, عجیب بات ہے کہ نہیں. یعنی آپ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں یہ معاملہ ایسے نہیں ایسا ہے, اچھا ٹھیک ہے پھر تم کر کے دکھاؤ. جب بشر کا کلام ہے نا تو آپ بھی, وہ تو ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو بھی دعویٰ کرتے ہیں ایک شخص اسے تعلیم دینے والا ہے, تم تو پوری قوم ہو, سردار ہو, اثر رسوخ والے ہو, عربی تمہاری یعنی بہت ہی قوی ہے, سب مل کے تم ایسا کلام لے کے ہونا اور چیلنج ہے نہیں کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو باطل کرتے ہوئے فرمایا لسان الذي يلحدون الیہ اعجمی, یہ زبان جس کی طرف یہ مائل ہو رہے ہیں اعجمی ہے, یعنی حق سے بالکل دور ہے. اچھا ایک چیز یاد رکھیں, اعجمی اور عجمی میں کیا فرق ہے, یہ نوٹ کر لیتے جو طلاب علم ہیں. ایک ہے لفظ اعجمی حمزہ کے ساتھ اعجمی, دوسرا عجمی بغیر حمزہ کے. جو اعجمی ہے یہ وہ ہے جسے عربی فصاحت کے ساتھ نہیں آتی, صحیح طریقے سے نہیں آتی, اگرچہ عربی ہی کیوں نہ ہو. کئی عرب ہیں ان کو صحیح عربی نہیں آتی, اسے کہتے اعجمی. اور عجمی بغیر حمزہ کے یہ عجم طرف منسوب ہے اور یہ وہ ہے جو عربی بول لیتا ہے, عجم سے لیکن عربی بول لیتا ہے, اسے عجمی کہتے ہیں. اچھا اس لیے یہاں پہ فرمایا اعجمی, یعنی یہ جس تعلق سے بات کر رہے ہیں اور مائل ہو رہے ہیں اعجمی ہیں جسے عربی زبان نہیں آتی. اعجمی کہا ہے نا, خود کہہ رہے ہیں اعجمی, خود کہہ رہے ہیں نا. یعنی ایک تو کہتے اعجمی کا یہ قول ہے جس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا ہے اعجمی ہے, اور اعجمی کسے کہتے ہیں جسے صحیح طریقے سے عربی زبان کی مہارت نہ عربی نہ آتی ہو. اپنا خود ثابت نہیں جٹا دیا کہ نہیں, اور یہ ثابت کیا ہے کہ غلط بیانے سے کام لے رہے ہیں, سبحان اللہ. اور قرآن کے تعلق سے فرمایا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, حقیقت یہ ہے وہ خود بھی جانتے ہیں یہ قرآن مجید جو ہے کس زبان پہ نازل ہوا ہے, لسان عربی مبین. مبین کیسا ہے, عربی ہے اور عام عربی نہیں ہے, مبین ہے یعنی خود اپنے الفاظوں میں بھی واضح ہے اور دوسرے بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی وضاحت کامل ہے, سبحان اللہ. تو قرآن مجید جو ہے عربی کلام ہے, وہ افصح الکلام ہے, سب سے زیادہ فصیح قرآن مجید ہے. تو یہ کیسے ممکن کہ ایک عجمی آئے جسے عربی کی مہارت نہ ہو, عربی زبان سے اسے بول نہ سکے, اور وہ ایسے قرآن کی تعلیم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عربی میں جس میں عربی کی مہارت میں انتہا ہے, افصح الکلام ہے. اور شاہد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں واللہ اعلم بما ينزل, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے, پہلے یہ اور دوسری اسی انہی آیات میں قل نزلہ روح القدس من ربک, اس میں بھی دیکھیں ہم کیا موضوع کیا ہے ہمارا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے. تو ان آیات میں سورۃ النحل کی آیت 101 سے 103 تک ان آیات میں واللہ اعلم بما ينزل یہ ثبوت ہے کہ قرآن یہ نازل ہوا ہے, دوسرا قل نزلہ روح القدس من ربک یہ ہے, اور تیسرا جو ہے وہذا لسان عربی مبین, جب عربی مبین ہے اور اعجمی کا نہیں ہے تو پھر کہاں سے آیا ہے, اللہ نے نازل کیا ہے. اور ان تمام آیات میں یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اچھا, شیخ مثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فائدے کے لیے ان آیات کے بعد کی دو آیات ہیں, سورۃ النحل کے آیت نمبر 104 اور 105. اس میں قرآن مجید کے نازل ہونے کا شاہد یا دلیل تو نہیں ہے, لیکن چند اہم پیارے اور فائدہ مند پیغام ہے, تو اسے بیان کر لیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیہم لا یهدیہم اللہ ولہم عذاب علیم, انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. یعنی بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے وہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں, والعیاذ باللہ, تو ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے, ان کے لیے عذاب علیم ہے, نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتی بہت ہی بڑا فائدہ ہے, وہ کیا ہے اسے انڈر لائن کر لیں, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا. ایمان ہے تو ہدایت ہے, ایمان نہیں تو ہدایت نہیں ہے, ایمان میں کمزوری تو ہدایت میں بھی کمزوری ہے, جتنی ایمان مضبوط اتنی ہدایت مضبوط. سبحان اللہ. یعنی مفہوم مخالفہ یہ ہے, جو اللہ تعالیٰ پر جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے. اس کی مثال یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں جو آیتوں پر اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر ان لوگوں کو ان کو سمجھنے کی ہدایت بھی نہیں ہوتی صحیح طریقے سے. یا مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان پر, جیسے کہ متفق الحدیث میں آیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, عرش پر مستوی ہے سبحانہ وتعالی, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں آمن تہتدی, پہلے ایمان لے کے آؤ پھر تمہیں ہدایت ملے گی اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. جب آپ یہ ایمان لے اس پر ایمان لے کے آتا ہو کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً نازل ہوتا ہے, یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, تو آپ یہ خوب جان لیتے کہ یہ مستحیل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. جب مماثلہ کی نفی کر دی گئی ہے, لیس کمثلہ شیء, تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے تعلق سے جدار یرید ان یقض فاقامہ, وہی دیوار والی بات جو پیچھے درس میں بیان کی تھی, کیا دیوار کا ارادہ بھی ہوتا ہے؟ یہ دیوار جو گرنے کا ارادہ کرتی تھی وہ اقامہ پھر اسے سیدھا کر دیا. سورۃ کہف آیت نمبر 77 میں کیف یرید الجدار, جدار کیسے ارادہ رکھتا ہے, دیوار کیسے ارادہ رکھتی ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ شخص فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آمن بأن الجدار یرید, اس بات پر ایمان لے کے آؤ کہ دیوار ارادہ رکھتی ہے, دیوار کا ارادہ بھی ہوتا ہے. یہ تبین لک ان هذا ليس بغریب, تو تمہیں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ چیز جو ہے ناممکن نہیں ہے اور عجیب نہیں ہے. وہ یہ قاعدہ, یہ بنیادی قاعدہ ہونا چاہیے آپ کے ہاں اور سب اور ہم سب کے ہاں کہ آمن تہتدی, ایمان رکھو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور ہدایت یعنی ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا, اور قرآن مجید ان کے لیے نعوذ باللہ اندھا ہو جاتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے لیے, اور نہ ہی قرآن مجید سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے ہدایت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسئلہ کی فائدہ ہمیں ملتا ہے ان آیات سے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, رب العالمین یہ کلام فرمایا ہے, تو ہمارے پر بات واجب ہو جاتی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی تعظیم کریں, احترام کریں, اور جو کچھ بھی اس قرآن مجید میں پیغام ہے ان کی تعمیل کریں, اگر حکم ہے تو تعمیل کریں, اگر کسی چیز کو منع کرنے کا حکم ہے تو اسے ترک کر دیں, جو منہیات و محظورات ہیں, اور جو بھی خبریں دی اللہ تعالیٰ نے تمام خبروں کی تصدیق کریں, جو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے تمام مخلوقات سے جو گزر چکی ہیں یا جو آنے والی ہیں, جتنے پیغام اللہ تعالیٰ کے, ان سب کی تصدیق کریں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.